به قال حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري قال حدثنا اسامه عن فضل عن قيله رضي الله عنها وعن قاسم الشامي يقول حدثني حارث الاعور ويشهد انه عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على نبينا المصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه من جميع ذا قادة التقى. اما بعد، حارث عمر کے بارے میں شعبی شہادت دیتے ہیں کہ وہ حد القاضی حارث حضرت علی کا خاص تلمیذ تھا، غالی غافری تھا، جمہور علماء نے اس کی تضعیف کی ہے، صرف امام یحیی بن معین نے عثمان دارمی کی روایت میں توثیق کی ہے، لیکن عثمان کہتے ہیں کوئی یحیی کی موافقت نہیں کرتا. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک روایت میں اس کی توثیق فرمائی ہے. حارث نے جو تکذیب یحیی شعبی نے جو حارث کی تکذیب کی، اس کا محمل کیا ہے؟ ظاہر تو یہی ہے کہ ظاہری کذب مراد ہے، لیکن ابن عبد البر سے منقول ہے کہ اس سے تکذیب فی الحدیث مراد نہیں، تکذیب فی الرائے والعقیدہ مراد ہے. شعبی ابو بکر کو افضل کہتے تھے، حارث علی کو شعبی کہتے تھے. ابو بکر اول الناس مسلم اسلام ہیں، علی کے بارے میں حارث کا خیال ہی نہیں تھا. تو شعبی نے حارث کے اس کے عقیدے میں تکذیب کی ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تکذیب کا تعلق احادیث الناس سے ہے، یعنی آپس کی بات چیت میں شخص غلط بیانی کرتا ہے. بہرحال حارث جمہور کے ہاں ضعیف راوی ہے. چلیے.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث والقرآن هين والوحي أشد.
علقمة کہتے ہیں میں نے قرآن کریم دو سال میں پڑھا. حارث کہنے لگا قرآن آسان ہے، وہ زیادہ شدید ہے. حافظ عبدالغافر فارسی فرماتے ہیں کہ قرآن سے قرآن مراد اور وحی سے کتابت، اور مطلب یہ ہے کہ کتابت بنسبت قرآن کے زیادہ سخت ہے، بات ظاہر ہے. لیکن حافظ ابو موسیٰ المدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ یہ تھا کہ موجودہ قرآن ساری وحی کا جامع نہیں، امامت کے مسائل و فضائل کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا تھا وہ جمع نہیں کیا گیا. حارث نے اسی کو وحی سے تعبیر کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہی اس حدیث پاک کی مشہور تفسیر ہے. چلیے.
وبه قال حدثني حجاج بن الشعيب قال حدثنا احمد بن علي بن يونس قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم ان الحارث قال تعلمت القران في 3 سنين والوحي في 2 سنين وقال الوحي في 3 سنين والقران في 2 سنين. وبه قال حدثني حجاج بن الشعيب قال حدثني احمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائد عن منصور والمغيره عن ابراهيم ان الحارث اتهم.
المغيره سبی ہیں اور منصور ان کے رفیق ابن معتمر ہیں. ان الحارث اتہم, حارث پر تہمت لگائی گئی, مراد اس سے کذب کی تہمت ہے یا غلو فی الرفق کی. یہ شخص غالی رافضی تھا اور شعبی وغیرہ نے اس کی تکذیب کی ہے. چلی
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عن حمزة الزيادي قال سمع مرة الهمداني جوعاً من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرة واخذ سيفه وقال واحس الحارث بالشر فذهب.
مرة الهمداني نے حارث سے کوئی بات سنی یعنی غلو فی الرفض کی تو اس سے فرمایا دروازے پر بیٹھے رہو, اور مرہ گھر میں داخل ہوئے تلوار اٹھائی یعنی تاکہ حارث کا کام تمام کر دیں, اور حارث کو احساس ہو گیا مرہ کے ارادے شر یعنی قتل کا, وہ نکل بھاگا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص غالی رافضی تھا, حتیٰ کہ اس کے بعد خیالات کی بنیاد پر مرہ ہمدانی جیسے لوگ اس کے قتل کو جائز سمجھتے تھے. ظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا غالیانہ عقیدہ اس نے اختیار کیا جس سے دین اسلام سے نکل گیا, جیسے بہت سے لوگ حضرت علی کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اللہ نے حلول کر لیا. چلی
وبه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا عمار بن زيد عن ابن عون قال قال لنا ابراهيم هي ابن المغيره بن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان.
ابراهيم النخعي نے فرمایا کہ مغیرہ ابن سعید سے اور ابو عبد الرحیم سے بچتے رہنا. یہ مغیرہ ابن سعید بجلی ہے جو غالی رافضی تھا اور حارث خالد بن عبداللہ قصری نے اس کو قتل کیا تھا. ابو عبد الرحیم سے شقیق ذبی مراد ہے, یہ بھی غلات روافض میں سے ہے. چلیے
وبه قال حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نادي ابا عبد الرحمن السلمي ونحن غيمة ايقاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير ابي الاحوص واياكم وشقيق قال وكان شقيق هذا يرى راي الخارج وليس بابي راي.
ابو عبد الرحمن السلمي کے پاس سماتے اور ہم قریب البلوغ جوان تھے تو ہم سے فرماتے واعظوں کے پاس نہ بیٹھنا, صرف ابو الاحوص کا استثناء ہے, اور دیکھو شقیق سے بچتے رہنا. اور یہ شقیق خوارج کا عقیدہ رکھتا تھا, یہ ابو وائل نہیں. وَنَحْنُ غِلْمَةٌ اَيْفَاؤُن, غِلْمَة جمع ہے اس کا مفرد غلام ہے, ایفا جمع ہے اس کا مفرد یافع ہے. یافع وہ لڑکا کہلاتا ہے جو بلوغ کے قریب ہو یا بالغ ہو رہا ہو اور اس کی مونچھیں برآمد ہو رہی ہوں. یفع کہتے ہیں بلند زمین کو. جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو بچپن کی پستی سے جوانی کی بلندی پر چڑھتا ہے, اس لیے اس کو یافع کہا جاتا ہے. قصاص جمع قاص کی, واعظ اکثر وائز قصہ کہانی بیان کرتے ہیں، اس لیے وائزوں کو قصاص کہا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، دیکھو شقیق سے بچتے رہنا اس لیے کہ یہ خوارج کا عقیدہ رکھتا تھا. یہاں شقیق سے مراد شقیق ضبی ہے. قال، یہ مقولہ ہے حماد ابن زید کا. حماد ابن زید کہتے ہیں جس شقیق سے بچنے کی تلقین کی، یہ شقیق ضبی ہے جو خوارج کا اعتقاد رکھتا تھا. یہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ نہیں. خوارج ایک خاص فرقہ ہے جس کا یہ خیال تھا کہ علی غلطی پر تھے اور انہوں نے جو مصالحت کی وہ غلط ہوئی. دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ان کے مسلک پر نہیں اس کا قتل جائز. تیسرا عقیدہ تھا کہ جو کبھی مرتکب ہے معصیت کا وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے. اور بھی ان کے خاص عقائد ہیں. چلیے.
وبه قال حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت ابن يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلقدت عن قرين من الرجعه.
فرماتے ہیں جریر ابن عبد الحمید، میری ملاقات ہوئی جابر بن یزید جعفی سے تو میں نے اس سے حدیث نہیں لکھی. وہ ایمان بالرجعت کا قائل تھا. روافض کے عقیدہ غالیہ میں سے ایک عقیدہ عقیدہ رجعت ہے. یہ لوگ اپنے بعض ائمہ کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آئیں گے. جابر جوفی اور عام شیعوں کا عقیدہ حضرت علی کے رجوع کا ہے. اور بعض جارودیہ محمد ابن عبداللہ ابن حسن کی رجعت کے، اور بعض روافض محمد ابن قاسم امیر طالقان کی رجعت کے قائل تھے، اور بعض دیگر لوگوں کی رجعت کے قائل تھے. بہرحال یہ عقیدہ اسلامی عقیدے سے جوڑ نہیں کھاتا. جو مر گیا اس کا حساب آخرت میں ہوگا. فرماتے ہیں مسعر ابن کدام ہم سے بیان کی حدیث جابر بن یزید نے قبل اس کے کہ وہ ایجاد کرے وہ چیز جو ایجاد کی. مراد اس سے ایمان بالرجعت کا احداث ہے. یعنی جب تک جابر ابن یزید نے ایمان بالرجعت کا عقیدے کا اظہار نہیں کیا تھا ہم اس کی حدیثیں سنتے اور لکھتے تھے. اس سے معلوم ہوا رافضی جو ایمان بالرجعت پر عقیدہ رکھتا ہو کی حدیث نہیں لی جائے گی. چلیے. پہلا رسم بہت مختصر تھا، یہ مفصل ہے. سفیان ابن عینہ کہتے ہیں لوگ جابر جوفی سے احادیث لیتے تھے قبل ازیں کہ وہ اس خیال کا اظہار کرے جس کا بعد میں اظہار کیا. جب اس نے اظہار کیا جو کچھ کی اظہار کیا تو لوگوں نے اس کو حدیث کے باب میں متہم قرار دیا اور بعضوں نے اس کی حدیثی کو ترک کر دیا. ابن عینہ سے پوچھا گیا کس چیز کا اظہار کیا؟ فرمایا ایمان بالرجعت. اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان بالرجعت کا قائل وہ متہم ہے اور اس کی روایت بعض علماء کے نزدیک متروک ہے. چلیے کیسے پڑھتے ہو بھائی؟ اوفو آپ تو انگلش مین معلوم ہوتے ہیں، بے مطالعہ پڑھتے ہیں.
وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو يحيى اليماني قال حدثنا قبيصة واخوه انهما سمعا الجراح
بن مالك. انهما كيا بنے گا؟ چلیے.
انهما سمعا الجراح،
ارے احمق، حدثنا قبيصة واخوه کیا حدثنا؟ انہما سمعا، یہ حدثنا کا مفعول ہے. چلیے.
انہما سمعا الجراح بن مالك يقول سمعت جابر بن يزيد يقول عندي 70,000 حديث عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها.
جراح بن مالك کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید سے سنا، وہ کہتا تھا میرے پاس 70,000 حدیثیں جس کو ابو جعفر باقر نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. چلی. چلی.
وبه قال حدثني ابراهيم خالد يشكر قال سمعت ابا الوليد يقول سمعت سلام بن ابي مطيع يقول سمعت جابر بن جعفية يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابراهيم خالد يشكري، حافظ ابن خلفون کہتے ہیں لا عارف الاش يشكري، میں اس يشكري کو نہیں پہچانتا. بعضوں کا خیال یہ ہے کہ ابو ثور ہیں، لیکن یہ وہم ہے. حافظ ذہبی کہتے ہیں یہ یشکری مجھول ہے. ان بڑوں کی باتیں بڑی، مجھ چھوٹے کو اس پر یہ تردد ہے کہ امام مسلم کون ہے؟ احد الائمت الکبار ہیں. وہ ابراہیم نے خالد یشکری سے جو روایت کرتے ہیں تو یہ کوئی معتبر ہی آدمی ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ ابو ثور نہ ہو. لہذا ان لوگوں کی عدم معرفت الگ چیز ہے، لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا ان سے روایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مسلم کے نزدیک یہ اس قابل تھے کہ ان کی روایت پر اعتماد کیا جائے. عندي 50,000 حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مصنف نے ایک ہی اثر تین طریقوں سے پیش کیا ہے. جراح ابن ملیح کی روایت میں 70,000 ہے اور زہیر ابن معاویہ اور سلام ابن ابی مطیع کی روایت میں 50,000 ہے. ظاہر یہی ہے کہ یہ روایت راجح ہے. فإن الاثنین اولى بالحفظ من واحد، دو ایک کے مقابل میں اولى بالحفظ ہیں. یہ محدثین کا مجمع علیہ قاعدہ کہ جب کثرت و قلت میں اختلاف ہو تو کثرت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ دونوں طرف کثرت ہوتی ہے، ایسی صورت میں یہی کہنا پڑے گا جیسا کہ کتاب الصوم میں ہم کہیں گے انشاءاللہ کہ روایت دونوں طرح سے چلی ہے، راوی نے کبھی وثیقے اور نقل کیا اور کبھی واو کے لفظ سے نقل کیا، چلیے کہتے ہیں میں نے ایک آدمی سے سنا، اس نے جابر جوفی سے آیت کریمہ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی و یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین کی تفسیر پوچھی، جابر نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر نہیں آئی، سفیان نے فرمایا کہ جھوٹ کہتا ہے، میں نے کہا جابر نے کیا مراد لیا، فرمایا روافض کا عقیدہ ہے کہ علی بادل نے، لہذا ہم اس شخص کے ساتھ نہیں نکلیں گے جو ان کی اولاد میں سے خروج کرے گا حتیٰ کہ آسمان سے ایک منادی ندا دے مراد علی ہیں، اخرجوا مع فلان، جابر کہتا ہے یہ ہے اس تفسیر آیت کی تفسیر، اور جھوٹ کہتا ہے یہ تو حضرت یوسف کے بھائیوں کے بارے میں اتری ہے، لم یجی تاویل ہذہ لایا، یعنی یہ آیت کسی واقعہ ماضیہ کے متعلق نہیں ہے بلکہ مستقبل کی متعلق ہے، یہ بڑی مبہم بات تھی، اس لیے لوگوں نے سفیان بن عیینہ سے اس کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ روافض کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی بادل میں چلتے ہیں، اولاد علی میں جو کوئی امامت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا ہم اس کی دعوت کو تسلیم نہیں کریں گے، جب علی بادل میں سے منہ نکال کر اخرجوا مع بنی فلان کہہ دیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ابن عیینہ نے فرمایا یہ ہے جابر جوفی کا عقیدہ اور غلط ہے، اس میں تو واقعہ ماضیہ کی خبر دی گئی ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق ہے، اس اثر کی شرح تو ہو گئی، اس میں دو لفظ ہیں اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کی جاتی، ان الرافضہ، رافضہ مفرد ہے اس کی جمع روافض، اس سے مراد شیعوں کا غالی فرقہ ہے، ان کو رافضہ کیوں کہتے ہیں، اس میں دو قول، مشہور تو یہ ہے کہ رافضی اس لیے کہتے ہیں لئنہم رفضوا زید ابن علی, جب زید ابن علی ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں دعوی امامت لے کر نکلے تو ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ہشام نے ان کو قتل کروا دیا. یہ شیعوں کے ائمہ میں سے ہیں اور فرقہ زیدیہ سب سے زیادہ اقرب الی اہل السنہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ رافضہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی امامت کو چھوڑ دیا, یعنی ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا. ان دونوں اقوال میں پہلا ہی قول راجح ہے, ابو الحسن اشعری سے منقول ہے. بات یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری سے دونوں اقوال منقول ہیں. صحاب ان علی فی الصحاب, بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی کہ ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک چادر دی جس کا نام صحاب تھا. علی اس کو اوڑھ کر جو آئے تو حضور نے فرمایا اقبل علی فی الصحاب, لیکن یہ اثر ثابت نہیں ہے. اس کا راوی مسعدہ ابن الیسع ہے جو نہایت ہی ساقط راوی ہے. چلی کہتے ہیں جابر جوفی سے میں نے 30,000 حدیثیں سنی, ان میں سے ایک حدیث کے نقل کرنے کو بھی میں حلال نہیں سمجھتا, اس لیے کہ وہ کذب و باطل پر مشتمل ہے اور اس کا نقل کرنا ترویج باطل ہے, اس لیے یہ نقل جائز نہیں. چلی پڑھے بغیر مطالعہ کیا پڑھتے ہو؟
قال صاحب جرير بن عبد الحميد فقبض الحارث بن حصية رقيبه وقال عن شيخ طبيب السكوت يسجد على أمر عظيم.
محمد بن عم الرازي کہتے ہیں میں نے جرير بن عبد الحميد رازی سے پوچھا اور کہا حارث ابن حصیرہ سے آپ کی ملاقات ہے؟ فرمایا ہاں, ایک بڈھا تھا طویل السکوت, بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتا تھا. حارث ابن حصیرہ غالی رافضیوں میں سے ہے اور امر عظیم سے مراد ایمان بالرجعت ہے, یہ بھی حضرت علی کی رجعت کا قائل تھا. چلیے حماد بن زید فرماتے ہیں ایوب سختیانی نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا, فرمایا یہ مستقیم اللسان نہیں تھے, اس کی زبان سیدھی نہیں, اور دوسرے کا تذکرہ کیا تو فرمایا یہ آدمی رقم میں اضافہ کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں دروغگو ہیں, جھوٹا سیدھے نہیں بولتا, غلط بولتا ہے, زبان ٹیڑھی کرتا, اور جھوٹا آدمی رقم میں اضافہ کرتا ہے, دو کا 20 بناتا ہے. چلی اس سے بات معلوم ہے اگر مقذب راوی متہم راوی ہو تو اس کے معائب کا ظاہر کر دینا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں اور اس کی روایتوں پر اعتماد کر کے بے بنیاد روایت کو دین نہ بنا لیں. چلیے. کیا ہیں آپ بھائی؟ ایک سبق میں 20-20 غلطی. فرماتے ہیں حماد بن زید ایوب سختیاری نے فرمایا میرا ایک پڑوسی ہے، پھر اس کی فضیلت یعنی نیکی کا تذکرہ کیا اور فرمایا اگر وہ میرے نزدیک گواہی دے دو کھجوروں پر تو میں اس کی شہادت کو جائز نہیں سمجھوں گا. کسی شخص کا نیک ہونا اور ہے اور باب روایت میں قابل اعتماد ہونا اور ہے. جیسے تو ہے، گول ٹوپی ہے، کھبلو جیسا منہ ہے، تو اب کوئی دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کھبلو خاں آ گئے، یہ کسی کو ستاتے نہیں لہذا ان کو کچھ نہ کہو. لیکن اگر کوئی سمجھدار ہو گیا ہو تو وہ کیا کہے گا، کھبڑو خاں اچھا آدمی ہے لیکن باولا نمبر ایک ہے، ایک سبق میں 20 سے زائد غلطی کی ہے، اس کو نہ نحو یاد ہے نہ صرف یاد ہے، لہذا اس پر بھروسہ مت کرنا. کھبڑو خاں کہاں کے ہیں آپ؟ سٹہا، خراب. چلیے. بہرائج خاص کا یا گاؤں کا؟ سٹہا. چلیے. یہ نام کہاں سے ایجاد کے؟ ویسے ہی کر دیتا ہوں جیسے کسی کا فیلئر، کسی کا ناکوشا. مجھے ہر سال ایک ناکو مل جاتا ہے، گزشتہ سال ایک ملا تھا، ابھی ایک اس کا چچا ملا ہے. اس کی ناک دیکھو، امریکہ کو ایک دن مار دے اس ناک سے، بس امریکہ ہی ختم ہو جائے گا. چلیے. جب کوئی بات پیش آئے کہنے کہہ دے انا اضرب امریکہ بانفی فیموت موتتن سریعتن، امریکہ سنے گا ڈر جائے گا، کہہ گئے کیا چیز آئی ہے بھائی جو ناک سے مار دے گی. چلیے. کیا ہے بچوں ان باتوں میں، کیا آپ تفریح کیوں کرتے بھائی؟ بیچارہ اچھا لڑکا ہے، سیدھا سادھا. کھبڑو یہ فیلئر، اس بھی ایک کمپنی ہے، لدی مال بیکار. خاص طور سے فیلئر اور کھبڑو جو ہیں ایک ہی طرح کے ہیں. کھبڑو تیرا کیا نام؟ ارے یار نام تو بہت بھاری ہے بھائی. چلیے. ایسا ہے کہ انگلش میں قرآت نہ کریں، لڑکے ناراض ہو رہے ہیں. چلیے پڑھو. ارے پڑھ دیا تھا. اچھا. معمر کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی کو کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا، صرف عبد الکریم ابن ابی امیہ کی انہوں نے غیبت کی. ایک دن اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا اللہ رحم کرے اس پر غیر ثقہ تھا, مجھ سے اکرمہ کی ایک حدیث پوچھی, بعد میں کہنے لگا سمیت اکرمہ مغتاب رجلا. اس غیبت سے مراد سوری غیبت ہے, شرعی غیبت نہیں. شرعی غیبت یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کی کوئی بات پیٹھ پیچھے کہی جائے اور اس سے افساد مقصود ہو, اور اگر کسی کی بات پیٹھ پیچھے کہی جائے اور مقصود افساد نہیں بلکہ اصلاح ہے, یہ مقصد ہے کہ لوگ اس سے بچیں, تو اس کا نام شرعی غیبت نہیں, یہ لغوی غیبت ہے. جیسے کوئی چاہتے نا تو نے نام بتایا عظمت اللہ بستوی بہرائچی کے بارے میں کہنے لگے ہیں تو صوفی صاحب لیکن بالکل کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, عربی انگلش میں پڑھتے ہیں, کچھ کا کچھ پڑھ دیتے ہیں اور مقصد اس کا یہ ہو کہ بہت افسوس ہوا انہوں نے محنت نہیں کی, اب ان پر بھروسہ کیسے کیا جائے. تو یہ غیبت شرعی نہیں ہے کیونکہ شرعی غیبت میں تو افساد مقصود ہوتا ہے اور قائل کا مقصد افساد نہیں ہے. یہ بتانا ہے کہ یہ عبارت جو پڑھتا ہے اس میں یہ تھرڈ ایئر میں صدا بھی نیچے ہے, ویسے ہی اپنا نک کے نک کو ناک میں سے نکال کے عبارت پڑھ دیتا ہے.
چلیے
یہاں وہی ایک سوال ہوتا جو پہلے کیا ہے, بھی کیا پتا پہلے اکرمہ سے نہ سنا بعد میں سن لیا, اس کا جواب وہی ہے جو پہلے کیا گیا. محدثین جب کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کسی ایک بات پر اعتماد کر کے نہیں فیصلہ کرتے, مختلف قرائن سے فیصلہ کرتے ہیں. چلیے زمن تعاون الجاریفی اوف حضرت ایسے ایسے ایرا پڑھتے ہیں, مضافلہ کو مرفوع پڑھتے ہیں. ٹھیک, آپ لوگ کہتے ہوں گے ویسے ہی آپ کسی کا عیب نکال دیتے ہیں, یہ نہیں بچوں میں کسی کی, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ باولا ہے تب باولا کہتا ہوں. فرماتے ہیں حمام بن یحیٰ کہ ہمارے پاس ابو داؤد عامہ آیا اور کہنے لگا حدثنا البراء وحدثنا زید بن ارقم, ہم نے اس کا تذکرہ قتادہ سے کیا, قتادہ کہنے لگے جھوٹ کہتا ہے, اس نے کسی سے بھی نہیں سنا ہے, یہ آدمی تو سائل تھا, ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگتا تھا تعاون جارف کے زمانے میں. تعاون جارف عرب کے تواعین میں سے ایک مشہور تعاون ہے, عرب میں کئی مرتبہ تعاون آیا ہے اور حالات کے اعتبار سے اس کے الگ الگ نام پڑ گئے. ایک تعاون امواس ہے جو امواس بستی سے شروع ہوا تھا, دوسرا تعاون فتیات ہے جس میں جوان لڑکیاں زیادہ مری تھیں, تیسرا یہ تعاون جارف ہے. تعاون جارف کو تعاون جارف اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے زمین پر صرف لوگوں کی ایسی صفائی کر دی जैसे सैलाब सफाई कर देता है, पानी आता है सैलाब का तो जो कुछ सामने आए सबको समेटता और लपेटता लिए चला जाता है, तो इसी तरह से इस ताऊन ने लोगों को साफ कर दिया था। ये ताऊन जारिफ कब वाक़े हुआ है? असमाई कहते हैं सन 67 हिजरी में, और अबुल हसन मदाइनी कहते हैं सन 87 हिजरी में। हाफिज अब्दुल गनी फरमाते हैं यही कौल अज़हर है, इन्नमा काना साइलन यतकफ़फ़ नास ज़मन अल-जारिफ़। क़तादा ने अबू दाऊद आमा की दरोगोई पर तारीखी वाक़े से इस्तदलाल किया। अबू दाऊद आमा ने अहले बद्र का नाम लिया और कहने लगा हद्दसनी फला हद्दसनी फला, तो क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने उसके किस्म पर यह दलील पेश की कि आदमी तो ताऊन जारिफ से पहले भीख मांगता था, मुहद्दिसीन की मजालिस में अख़्ज़े हदीस के लिए आता नहीं था। तो इसने बरा और ज़ैद इब्ने अरकम से कब सुन लिया? वो लोग तो पहले वफात पा चुके हैं। इससे मालूम हुआ कि मुहद्दिसीन बाद वक्त किसी के कज़्ज़ाब होने पर तारीखी वाक़े से इस्तदलाल करते हैं, और जिसको तारीखी वाक़या याद होता है वही उससे जो है फ़ायदा उठाता है। चलिए
وبه قال حدثني حسن بن معاذ بن هروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام قال حدثنا ابو داود الاعمى على قلاده قال
يه ایک آدمی تھا ہر سال آتا میں نو مسلم ہوں اور لوگ اس کو پیسے دیتے تھے ایک سال دو سال جب ہو گیا تیسرے سال آیا اب مجھ سے رہا نہ گیا جمعہ کا دن تھا اس نے کہا میں نو مسلم ہوں میں کہا تو ہر سال نہ مسلم ہوتا ہے گزشتہ سال بھی یہی تو نے کہا اس سے پہلے بھی یہی کہا چمپت ہو گیا چمپت چمپے تو چمپتتن آج تک نہیں لوٹ کے آیا وہ سمجھ گیا اچھا جمعے کے دن میں وہ حرکت کرتا تھا کیونکہ نیا مجمع ہوتا ہے ادھر ادھر لوگ تو اس کو اب شبہ ہو گیا کہ یہ بڈھا جانتا ہے اور کسی سے پوچھا اس نے نہیں مارے ڈر کے کہ آدمی کون ہے میں اس وقت بہت شان شوکت سے رہتا تھا تو وہ تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی آدمی ایسے ہی ہے جاننے والا سمجھے اور اگر اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں تب تو اور ڈر جاتا کہ بھائی اتنے ہی نماز پڑھتے ہیں ان کو یہاں کا پتہ ہے یہاں یہ سب ہیلے بازی نہ کرو بعض لوگ ہوتے ہیں ایسی تقریر کرتے ہیں ہم نو مسلم ہیں جیسے ایک صاحب آئے آسام کے لگے تقریر کرنے میں نے کہا بھئی فضول باتیں مت کرو کہ میں آپ لوگ میری کوئی رعایت نہیں کرتے میں جا کے جان دے دوں گا میں نے کہا دور ہو یہاں سے اٹھ جا ابھی جا کے جان دے دے بس ان کا دماغ صحیح ہو گیا وہ کہیں کسی کے پاس پہنچ گئے تھے علی گڑھ میں وہاں بھی یہی ہیلا کیا وہ تو بیچارے کہنے لگے نہیں نہیں صوفی جی نہیں صوفی جی نہیں صوفی جی ناراض نہ ہو ناراض نہ ہو وہ آئے میرے پاس وہ سمجھے کہ یہ تو ان کے بابا ہیں یہ اور زیادہ میری خوش آمد کریں گے میں نے صاف کہہ دیا بھائی یہ دھوکے بازی مت کرو یہ سب باتیں ہم کو نہیں پسند ہیں سچی سچی بات بولو اس میں جو کچھ اپنے سے بن پڑے گا آدمی کر دے گا اور ایسے کیسے کیا کر دے گا چلیے اور اس کے برخلاف ایک بستی کا بچہ چندہ کرنے گیا ممبئی میں मैं एक ठग मिल गया, कहने का मौल साहब यहाँ कहाँ चंदा कर रहे हो, चलो एक जगह वहां बहुत चंदा होता है। ले गए उनको बिठा के, कहता आपने अब तक कितना चंदा किया? तो उन्होंने बताया बेचारों ने कि 6,000 या कितना। कहने का कुछ भी नहीं हुआ, मैं अभी आता हूं और देखिए मेरे नाम 6,000 की रसीद काट दीजिए और ये अपने 6,000 दीजिए, मैं बड़े नोट इसके ला रहा हूं। उन्होंने उठा के दे दिया उनको और चुप बैठे हैं आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, तीन घंटा। जब हो गया तो कोई आदमी गुजरा, उसने कहा मल साहब यहाँ क्यों आप खड़े हैं? कि वो एक साहब ने ये कहा था, कह रहे भाई वो अब लौट के थोड़े आएंगे, वो तो ले गए जो कुछ आपके पास ले जाना था। तो वो बच्चा कहता था कि मैं बहुत परेशान हुआ, फिर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया बस्ती दिला के कि मुझे इतने रुपए दे दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता अदा करूँगा। उसकी तनख्वाह भी 200-300 थी। तो वो बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा तुम कब तक अदा करोगे, ये तो बम्बई है। मतलब ये है कि बम्बई में तो इस तरह के ठग बहुत होते हैं, उचक्के होते हैं, छीनने झपटने वाले होते हैं, न मालूम कई बार ये हादसा पेश आएगा तुम कहाँ तक अदा करोगे। उनको समझाया तो समझ गए, फिर बेचारे बहुत परेशान। उनके मोहतरम साहब भी आए हुए थे, कहते थे कि मैं जब मोहतरम साहब के यहाँ गया तो मेरी जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन डरते डरते परेशान हो कि मैंने सब किस्सा सुना है, उनका कोई परेशानी की बात नहीं। वहां तो बच्चों दिन में छीन लेते हैं, समझ में आया ना, बम्बई में डकैत फिरते रहते हैं और ऐसे वैसे फिरते रहते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि भाई एक आदमी ऐसे अखलाक का भी होता है कि धोखाबाजी नहीं करता, सच बोलता है और सच में उसकी जुबान इसलिए नहीं खुलती कि गलती की वजह से ऐसा हो गया। जो अखलाक सीखो, धोखाबाजी और लोगों को मरऊब करना ये कोई कमाल की बात नहीं। सबसे अच्छा बच्चों कमाल है अल्लाह के सामने जाके रो लो, मस्जिद में दो रकत पढ़ो कि अल्लाह हम फंस गए हैं तो कहीं से रास्ता निकाल दे। और अल्लाह ऐसे हैं बच्चों, ऐसे रास्ता निकालते हैं कि इंसान की अक्ल वहां तक रसाई नहीं पाती है, वो अल्लाह ही रास्ता निकालते। तुम क्या जानो, मैं जद्दे में बैठा कई साल हुआ, न मेरा कोई जानने वाला न बैठा, न मेरी इतनी ताकत कि मैं अपना बेग उठा सकूं। मैंने अपने मालिक से अपनी आजजी पेश की कि अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा होगा क्या? बच्चों क्या तुम्हें बताऊं कि अल्लाह की नुसरत कैसे आती है। बिल्कुल मैं ये सोच रहा था कि ये सहारनपुर नहीं जो कोई मेरे हाथ से बेग ले लेगा, अभी ये सोचना मुकम्मल नहीं हुआ था कि फौरन एक जवान आया, उसने बेग उठा लिया और लेकर के जाके बस पे पहुंचा दिए। मैंने उससे पूछा आप कहाँ के, कि मैं मदीने शरीफ का हूँ। फिर आया एक तस्बीह मुझे दे गया कि मेरे लिए दुआ करिएगा। जब आदमी अल्लाह के सामने अपनी बेबसी बेकसी पेश करता है तो गैब से अल्लाह रास्ता निकालते। एक दिन मैं चल रहा था गुज़श्ता साल जीने पर, तो एक खूबसूरत सा बच्चा एक दुकान पे बैठा था, अब उसे चढ़ा नहीं जा रहा, मेरी ताकत ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया ये बच्चा मुझे ज़रा सहारा दे देता तो मैं ऊपर चढ़ जाता। ये सोच ही रहा था कि वो एकदम आया, उसने मुझे सहारा दे के ऊपर चढ़ा दिया। न उससे पहले मैंने उसको कभी सोचा, वही उसी दुकान के मालिक का बच्चा था और न मुझे कभी ज़रूरत पड़ती थी। तो अल्लाह ताला अपने आजिज़ों की, आजिज़ बंदों की मदद करते हैं। करके तो देखो अल्लाह पाक के साथ राबिता, तो गैब से मदद करते हैं। اور ان کے اتنے خزانے ہیں اور ایسے راستے ہیں کوئی حد نہیں. اور بچوں لالچ سے دل اپنے کو بچاؤ, کچھ رکھا نہیں ہے لالچ میں کہ مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے, میں یہ پہن لوں میں یہ کھا لوں. اپنے پر قناعت کرو, اس میں تمہاری عزت ہے, اس میں تم کو آرام ملے گا. صاف پڑھی دیکھیے, میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے تاب بہت ہوتا ہے زیادہ زور سے سننے میں. چلی انہ لقی سمانی تاشرا چلیے بدرین بدرین کہاں ہے احمد اللہ بدرین پر منصوب ہے سعید بن المسیب عن بدری مشافہتا الا عن سعد بن مالک. حمام کہتے ہیں, ابو داؤد عامہ قتادہ کے پاس آیا, جب کھڑا ہوا تو لوگوں نے کہا اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی ملاقات 18 بدری صحابہ سے ہوئی ہے. قتادہ کہنے لگے یہ تو جاری سے پہلے بھیک مانگتا تھا, نہیں ظاہر ہوتا تھا علم میں سے کسی چیز کے لیے اور نہیں اس سلسلے میں وہ بولتا تھا. واللہ حسن بصری نے ہم سے کسی بدری سے کوئی حدیث نقل نہیں کی بالمشافا, اور نہ سعید بن مسیب نے ہم سے کوئی حدیث بیان کی کسی بدری سے بالمشافا, صرف سعد بن مالک کا استثناء ہے. دیکھیے قتادہ نے ابو داؤد عامہ کے کذب پر تاریخ سے استدلال کیا کہ آدمی جھوٹا ہے. لا یعرضو اے لا یظہرو, الا عن سعد بن مالک. حسن بصری اور سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں, اہل علم میں سے ہیں, ان کا کام ہی اپنے حدیث اور روایت حدیث تھا. قتادہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبار تابعین تو 18 بدری سے روایت کرتے نہیں, صرف سعید ابن مسیب سعد ابن مالک یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں. تو یہ ابو داؤد عامہ جو جارف سے پہلے بھی منگائی کرتا تھا, اس کی 18 بدری سے کہاں ملاقات ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ آدمی دروغ گوئی کرتا ہے. چلیے جریر ابن عبد الحمید نے نقل کیا رقبہ ابن مسقلہ سے کہ ابو جعفر ہاشمی مدنی احادیث وضع کرتا ہے. مدنی اسی طرح سے یہاں مسلم کے نسخوں میں ہے اور کتب رجال میں المدائنی ہے. ظاہر یہاں تحریف ہوئی ہے. کان یزو احادیث, حدیثیں وضع کرتا تھا. وضع کے معنی ہے رکھنا, حدیث کا وضع کرنا نئی احادیث کا گڑھنا ہے. حدیث گڑھنے کو محدثین وضع سے تعبیر کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ حدیث احادیث کے ذخیرے میں لا کر رکھ دی گئی ہے, احادیث میں سے نہیں ہے. حدیث کا وضع کرنا حرام ہے, اس کا بیان کرنا بلا بیان کے حرام ہے. کلام حق, لیکن وہ بات حق ہوتی تھی, وليست من احاديث النبي صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی حدیث نہیں ہوتی تھی, اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا. یعنی ابو جعفر ہاشمی حق بات لے لیتا, جو حدیث نبوی تو ہوتی نہیں تھی لیکن حضور کی طرف منسوب کر کے نقل کرتا تھا. وزعین کی مختلف قسمیں ہیں, بعض حق بات کو لے کر حدیث بنا کے پیش کر دیتے ہیں, بعض کسی صحابی کا قول یا تابعی کا قول لے کر حدیث بنا دیتے ہیں, بعض حدیث سے مستخرج محتملات کو حدیث بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں, اور بعض یوں ہی اپنی طرف سے احادیث پیش کرتے ہیں, نہ وہ حق کو دیکھتے ہیں نہ باطل کو, ایسی ویسی باتیں ہوتی ہیں. بعد میں ناقدین آتے ہیں تو وہ نقد کی کسوٹی پر سب کو رکھ دیتے ہیں, وہ کسوٹی بتا دیتی ہے یہ سب غلط, کوئی ایک بھی حضور کی حدیث نہیں. لیکن اس سے واقفیت اسی شخص کو ہوگی جس کے اندر دو باتیں ہیں, ایک تو اس کو احادیث یاد ہوں, اور دوسرے وہ شخص ذہن وقاد رکھتا ہو, دہکتا ہوا دماغ اس کی روشنی اور تیزی سے فوراً پکڑ لیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, یہاں راوی کو وہم ہو گیا ہے, یہ روایت کے بیانات کے خلاف ہے, اس لیے حدیث موضوع ہے. تو ناقد خبیر اپنی وسعت علم اور توقد ذہن سے فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک دم کہہ دے حدیث صحیح نہیں ہے, سمجھے, یہ ہے علت الحدیث کا مسئلہ. اس سلسلے میں وہی بول سکتا جس کی نظر بڑی وسیع, حافظہ بڑا تیز, اور اسی کے ساتھ اس کا ذہن بہت تیز ہو, وہ صحیح و سقیم, معتبر غیر معتبر, معتمد غیر معتمد میں فرق کرتا ہو. ورنہ اگر انسان میں یہ وسو نہیں ہوگا تو پتہ نہیں پائے گا کہ یہ ہے کیا.
وبه قال حدثنا حسن بن الوالي قال حدثنا معي بن محمد قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان وقال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معي بن محمد قال حدثنا ابو بكر الثالث مع شعبه عن بن عبيد قال قال عمرو بن عبيد يكتب في حديثه
حدثنا نعيم بن محمد. نعیم بن حماد خزائی سے امام مسلم نے یہ ایک روایت مقدمے میں لی ہے. اپنی کتاب میں کوئی روایت ان سے نہیں لی ہے. بخاری شریف میں چار یا پانچ جگہ ان کی روایتیں آئی ہیں, لیکن بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے, بعض میں تعلیقاً ہے, بعد میں موصولاً ہے, اور جس میں تعلیق ہے اس میں بھی اختلاف ہے. بعض نسخوں میں قال نعیم ہے, بعد میں نعیم کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ حدیث میں ہے لیکن کثیر الاوہام. قال ابو اسحاق ابراہیم محمد بن سفیان وحدثنا محمد حضوری قال نعیم, یہ تلمیذ مسلم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں میں نے حدیث جیسے مسلم سے سنی ہے، ایسے ہی محمد بن یحیٰ الزہلی سے سنی ہے، مسلم کی روایت میں تو میں ایک درجہ نازل ہو جاتا ہوں اور زہلی کی روایت میں ایک درجہ اوپر آ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جب زہلی سے روایت کرتا ہوں تو میرے اور نعیم میں کل ایک واسطہ ہوتا ہے، کے بیچ میں کل ایک واسطہ ہوتا ہے، اور جب مسلم سے روایت کرتا ہوں تو میرے اور نعیم کے بیچ میں دو واسطے ہوتے ہیں، ایک مسلم دوسرے حسن حلوانی. فرماتے ہیں ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے نقل کیا، انہوں نے یونس ابن عبید سے فرمایا عمرو ابن عبید حدیث میں دروغ گوئی کرتا ہے. یہ عمرو ابن عبید راس المعتزلہ، معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ سوال ہے کہ عمرو ابن عبید تو راس المعتزلہ، تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جھوٹ تو گناہ ہے، اور حدیث میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ تو اور سخت گناہ ہے. اس کا جواب یہ ہے یکذب توہما لا تعمدا قالہ ابن حبان. ابن حبان کہتے ہیں یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو وہم ہو جاتا ہے، عمدن جھوٹ نہیں بولتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہم سے تو کوئی عاری نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے اگر کسی کو کثرت سے وہم ہوتا ہو اور وہ پرواہ نہ کرے تو یہ شخص مجروح سمجھا جائے گا. جب اس کو کثرت سے بھول ہوتی وہم ہوتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے حدیث نقل کرے.